الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارے دین کے اندر امانت کا ایک مقام ہے اور یہ ورڈ ہم شاید اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب سے دین کے متعلق کوئی نبی بات سنی پہلی بات تو یہ انسان پہ واضح ہونی چاہیے کہ دین ہے کیا دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا تعلق صرف مسجد سے ہو دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا تعلق کسی خاص گروپ سے ہو دین ہر انسان ہر مسلمان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہم سب زندگی گزار رہے ہیں ہم روز صبح شام کرتے ہیں ہماری ایک روٹین لائف ہے تو زندگی تو ہم سب گزار رہے ہیں لیکن اس کو ایک خاص طریقے کے مطابق گزارنا اس کو دین کہتے ہیں ایک خاص وے آف لائف اور وہ کون سا خاص کون سا اسپیسیفک جو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ اس طرح سے زندگی گزارو تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ دین کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی خاص گروپ کی ضرورت ہے کسی خاص لوگوں کے لیے ہے کسی خاص مہینے کے لیے ہے کہ رمضان المبارک میں تو انسان پورا زور لگائے دینی ایکٹیویٹیز پہ مسجد جانے میں لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو تو انسان اس چیز کو بھول جائے چھوڑ دے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ سال کے 12 مہینے ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹوں کا کام ہے کیونکہ ہم ہر وقت زندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو زندگی کے خاص طریقے کو جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلائز کر دیا کہ اس طرح سے صبح کرنی ہے اس طرح سے شام کرنی ہے آفس جاؤ گے تو یہ کرنا ہے جاب کرو گے تو یہ کرنا ہے دکان پہ بیٹھو گے تو یہ کرنا ہے بیوی کے پاس بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو یہ کرنا ہے شوہر کے یہ حقوق ہیں بچوں کے یہ حقوق ہیں پیرنٹس کے یہ حقوق ہیں تو یہ سارے ایک 24 گھنٹے کی زندگی کا نام اب اس دین کے اندر امانت کا بڑا مقام دین کی جو ریسورسز ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے میری اب ان دونوں نے جب زندگی کی کو ڈیفائن کیا کہ زندگی میں کرنا کیا ہے تو امانت کا ورڈ خاص طور پہ یوز کیا جیسے ابھی جو آئے شروع میں تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تم کیا کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دو یعنی کہ جو شخص اس کا اہل ہے اس کے سپرد امانت کو کر دو یہ اللہ نے حکم دیا حکمر فرمایا پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لامانات واحدهم راعون کہ ایمان والے جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں. امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہی مومنین کی صفت ہے. اور اس کے اگینسٹ یعنی کہ اس کے اپوزٹ ورڈ یوز کیا جاتا ہے امانت کے اپوزٹ, وہ خیانت کرنا. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین, کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا, ان سے محبت نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کے معیار ذکر کیے کہ مجھے کس سے محبت ہے, کیونکہ یہ دنیا ایکچولی اللہ تعالیٰ کی محبت کو گین کرنے کی جگہ ہے. دین صرف وہ رولز اور ریگولیشن ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت, اس کا تعلق گین کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وضاحت سے فرما رہے ہیں, کلیئرٹی سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو کہ جب اسے بتا دیا جائے کہ تم جس لیے زندگی گزار رہے ہو, جو تمہارا موٹیو ہے, تمہارا ایم ہے کہ اللہ تک پہنچنا, وہ اگر تم خیانت کرو گے وہ تم نہیں اچیو کر سکتے, تو اس کی زندگی تو بالکل بیکار ہوگی اگر اسے یہ بات پتہ چل گئی اور وہ سوچے اس چیز کو. پھر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے جو خیانت کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. تو قرآن پاک نے جا بجا یعنی کہ کچھ ایگزامپلس دیں, جگہ جگہ اس چیز کو مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے ایک صرف دیکھنا چاہتا ہے. بہت ساری صفات اور کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مومن کے اندر دیکھنا چاہتا ہے, ان میں سے ایک اہم ترین صفت امانت کی ہے, اور جو امانت کو صحیح ادا نہیں کرتا وہ خائن ہے, وہ خیانت کرنے والا ہے, اللہ کو اس سے قدر کوئی محبت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو الیبوریٹ کیا, ترمذی شریف کی روایت ہے اس کا مفہوم, کہ جو امانت دار تاجر ہوتا ہے, امانت دار تاجر یعنی کہ وہ تجارت کر رہا ہے, یہ کوئی مسجد میں نہیں بیٹھا, بازار میں بیٹھا تجارت کر رہا ہے لیکن امانت کے ساتھ, اس کا مقام انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ حاصل کر دیا جائے گا. یعنی کہ تین ٹاپ کی کیٹیگریز کا ذکر کیا کہ جو انسانوں میں ہو سکتی, انبیاء, شہداء اور صدیقین, یہ بھی کیٹیگری ہے اللہ کے قرب میں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو امانت دار تاجر ہے, جو بازار میں بیٹھا ہے اپنے پیسے کمانے کے لیے, اپنے پیٹ پالنے کے لیے, اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب ان کے ساتھ کریں گے جو اگر وہ امانت سے یہ کام کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنی ایڈمائربل صفت ہے. ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے کہ تاجر قیامت کے دن تمام کے تمام گناہگاروں کے صف میں ہوں, سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیک ہیں اور سچ بولتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں دو آپشنز ہیں, یا تو امانت کا راستہ, یا خیانت کا راستہ, یا اللہ کے قرب کا راستہ, یا دوری کا راستہ, یا نیکوں کے ساتھ حشر, یا بروں کے ساتھ حشر. یہ ان بٹوین کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ ہم ساتھ سوچے کہ نہیں میں تجارت کرتا ہوں, کبھی دھوکہ دے دوں گا, کبھی میں اس کے فیور میں کر دوں گا گاہک کے, کبھی سچ بول دوں گا, کبھی جھوٹ بول دوں گا. یہ ان بٹوین کوئی کیٹیگری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی انسانوں کے ساتھ بالکل کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں انسان بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ معاملہ کریں. اس لیے ایک جگہ فرمایا پورے قول سدیدہ, کہ بات صحیح سیدھی کہا کرو. بات میں بھی ایمبیگوس ہونا, ایسی اسٹیٹمنٹ دینا جو ڈیو ہو, یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہکی اور مستند احمد کی یہ روایت ہے, کہ ہر عادت, مفہوم ہے حدیث کا کہ ہر عادت مومن کے اندر ہو سکتی ہے, ہر عادت ہو سکتی ہے اچھی یا بری, سوائے جھوٹ بولنے کی اور خیانت کی. کہ خیانت اور جھوٹ کے علاوہ مومن کے اندر ہر صفت ہو سکتی, یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی بات کرنے کا انداز انسان دیکھے اور غور کرے کہ بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر صرف مومن کے اندر ہو سکتی, مطلب کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک مومن ہو اور اس میں خیانت بھی اور جھوٹ بھی ہو. مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ وہ مسلمان امانت دار پیسے رکھنے والا خزانچی جو مالک کی خوشی کے مطابق مال سپرد کرتا ہے, یعنی اس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ یہ مال اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, اسے پورا پورا ویسے ہی کرے جیسے ریکوائرڈ کیا گیا ہے, یا امانت کے ساتھ کرے, تو فرمایا کہ اسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی کہ اس کا کوئی مال نہیں ہے, اس کا کنٹریبیوشن صرف اتنا ہے کہ مال پیچھے سے آ رہا تھا, آگے اس نے جیسے کہا گیا وہاں ویسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا, تو کہا کہ اس کو بھی ثواب ملے گا جس طرح مالک کو ملتا ہے امانت سے کام کر. یعنی کہ کثیر تعداد ہے ان روایات کی کہ جس کو مینشن کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت اہم ترین شعبہ ہے ہمارے دین کا. اور یہ جو حدیث, آخری حدیث ذکر کرتا ہوں اس حوالے سے, یہ انسان کو چونکا دینے کے لیے, اسے وارن کرنے کے لیے کافی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں چاروں جمع ہو جائیں وہ خالص منافق, چار عادتیں ایسی ہیں جس میں چاروں جمع ہو جائیں وہ خالص منافق ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں اس کے منافق ہونے کا, اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے. جس میں چاروں ہو وہ پکا منافق, جس میں ایک ہے ان میں سے اس میں پارٹ منافقت ہے, اور وہ اسی حال میں رہے گا, یعنی منافق ہی رہے گا جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے. وہ کیا ہے؟ پہلی فرمائی کہ جب اس کو کسی چیز کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے, اس کو پورا نہ کرے. پہلی ذکر کی چار ہیں جو پکے منافق کی نشانی ہے. اور منافق کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ جو بظاہر مومن ہوتا ہے, یعنی مسلمان ہوتا ہے, جیسے الحمدللہ ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں, وہ بھی بظاہر کلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, شو کرتا ہے کہ مسلمان ہوں, لیکن اس کے دل کے اندر اسلام نہیں ہوتا, اور یہ اللہ کو پتا ہے کس کے دل میں ہے اور کس کے نہیں. تو کہا کہ نشانی کیا ہے, کہ کوئی پوچھے کہ مجھے نشانی بتاؤ کہ کیسے پتا چلے کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں, کہ بظاہر تو میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میں بھی روزے رکھتا ہوں, میں بھی حج کرتا ہوں, تو فرق کیا ہے مجھ میں اور منافق میں, مجھے بتایا جائے. تو اس کے متعلق صاف صاف بتا دیا گیا یہ چار نشانیاں ہیں, ان کو دیکھ لو اپنے اندر ہے, اگر چاروں ہیں تو وہ شخص پکا منافق, اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت اور ایک عادت اور ایک صفت ہے. اور پہلی اس نے صحیح بتائی کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے, اور دوسری فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے, وعدے کو توڑ دے, اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد زبانی کرے. چار آتے ہیں کہ امانت میں خیانت, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب کوئی جھگڑا ہو تو بد زبانی کرے, گالی دے. اب یہ کہا کہ چار منافق کی نشانی ہے. اب دیکھ لے کوئی بھی شخص کہ اس کے اندر کون سی ہے اور کون سی نہیں, یہ مومن میں نہیں ہو سکتی. تو اس حدیث پاک پہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر کسی میں ہے تو سکتے بارے میں فکر کرنی چاہیے. یہ صرف یہ نہیں کہ اسے ایک سنے اور اسے ایڈمائر کرے کہ ہاں کہ یہ صفات ہیں, نہیں, اس کے لیے فکر مند ہو جائے, ارادہ اس کے اندر ہے کہ خدا نہ خواستہ میں بھی منافق کے اندر تو نہیں ہوں. اب جب یہ بات پتہ چل گئی کہ امانت کی کیا سگنیفیکینس ہے ہمارے دین کے اندر اور خیانت کی کیا مذمت ہے, برائی ہے ہمارے دین کے اندر, تو یہ اب پتہ ہونا چاہیے کہ امانت اور خیانت کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے کیا. دیکھیں امانت کا مفہوم یہ ہے, امانت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی جائے, کوئی بھی کوئی چیز دی جائے, کوئی رسپانسبلٹی دی جائے اور اس پہ اعتماد کر کے اس کو دی جائے کہ یہ میں چیز آپ کو دیتا ہوں اعتماد کر کے ہے میری, لیکن میں آپ کے حوالے کچھ ٹائم پیٹ کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ امانت. ایک چیز میری ہے, اونر میں ہوں, میں کسی اور کے حوالے کروں اس پہ ٹرسٹ کر کے, اس پہ اعتماد کر کے کہ یہ چیز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے, مخصوص ٹائم پیریڈ کے کر رہا ہوں, اس کے بعد میں لے لوں گا. تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ اس کی حفاظت کریں. یہ کہتے ہیں امانت سپورٹ کرنا, اور اس نے امانت کو لے لیا, جو ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا جاتا ہے امانت کا. اور اس میں چیز بھی ضروری نہیں کہ کوئی فزیکل چیز کوئی حوالے کی جائے, کوئی رسپانسبلٹی دوسرے کو دے دی جائے کہ میں کسی پہ ٹرسٹ کروں کہ آپ اس کے اہل ہیں, آپ کر سکتے ہیں یہ کام, تو آپ کائنڈلی اس کام کو کر دیں. اب یہ میں نے اس کو امانت دے دی. یہ کانسیپٹ ہے دین کے اندر امانت کا. جو جنرل کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہی حوالے کی جاتی ہے کہ ہمسایا ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا گیا, کوئی میرا دوست میرے پاس کوئی چیز رکھوا گیا اور کچھ استفاع لے لیتا ہے, تو یہی امانت ہے. نہیں, چیز کا ہونا ضروری نہیں, کوئی میٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی رسپانسبلٹی دوسرے کے حوالے کی جائے وہ امانت, اور اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو اس کو خیانت کہا جاتا ہے. تو یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں قرآن حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے, اور امانت کو ادا کرنا ہی مومن کی صفت ہے, اور خیانت کرنے والا منافق ہے. اب اس ڈیفینیشن کے تحت ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری زندگی. تو جب اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ دنیا کیسے وجود میں آئی, تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت ذکر کی وہ یہ کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. تو یہ طرح سے بات کی مفہوم کہ بے شک ہم نے دی تھی امانت آسمانوں پہ, زمین پر اور پہاڑوں کو, ان سب نے انکار کر دیا اٹھانے سے, لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تخلیق کیوں ہوئی, کائنات کی کیوں تمہیں بنایا گیا, اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں کیا بتا رہے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ میں نے کریشنز کو کریٹ کیا اور سب کو آفر کی تھی کہ ایک امانت ہے اس کو اٹھاؤ, ہو کر کیا اس کے ریزلٹ میں کہ جو اٹھائے گا اس کو میں اپنا قرب دوں گا, اپنے قریب کروں گا, اور جو نہیں اٹھا سکے گا اسے اپنے دور کر دوں گا. یہ آفر قبول ہے. تو جب یہ ساری کریشن نے بات سنی جس میں سے بڑی تین کا اللہ نے تذکرہ کیا, آسمان کا, زمین کا, پہاڑوں کا, تو ان سب نے انکار کر دیا. اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ انہوں نے وہ شک نہ ملا, کہ انہوں نے انکار کیا, فابین ان یحملنا وہ شک نہ ملا, اس سے ڈر گئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں, کیونکہ ابھی تو ہم ایک خاص اسٹیٹک پوزیشن پہ ہیں, ہمیں نہ قرب ہے ہوگا نہ دوری ہوگی, اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم تو دور ہو جائیں گے اللہ رب العزت سے. تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا, اور کہا اللہ نے وحملہ الانسان, انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو کہنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ جو کیا کہ یہ ہے کیا دنیا, تو کہا کہ یہ ایسے اس وجود میں آئی تھی کہ جب انسان نے اس کو اقرار کیا امانت کو اٹھانے پہ, تو پھر اس کو ایک جگہ بھیجا گیا جہاں اس کو امانت سپرد کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے اس امانت کے ساتھ. لیکن امپورٹنٹ بات آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اس زندگی کو, اس پورے ٹائم پیریڈ کو اللہ تعالیٰ جس نام سے منسوخ کر رہے ہیں وہ امانت ہے.
امانت، میں نے امانت دی ہے. اب اس ایک ورڈ سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ امانت جس کو دی جاتی ہے اس کا اونر نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے زندگی کے ہم اونر نہیں ہیں. پھر کون ہے جس کی امانت ہے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات. کہ اللہ تعالیٰ اونر ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے یہ زندگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے دے دی. اب اللہ کی اونرشپ ہے، ہماری نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ امانت کے اندر جو جس کو امانت سپرد کی جاتی ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ جس کی امانت ہے، جو ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کا استعمال نہ کرے. اگر میں نے ایک چیز اپنے ہمسائے کو دی، اب چیز میری ہے تو میں اسے کچھ گائیڈ کروں گا، دیکھو میری چیز ہے تو اس طرح استعمال کرنا، اس طرح استعمال نہ کرنا. اب میرے پہ ضروری ہے، اب میرے پہ ضروری ہے کہ میں اسی طرح اس کو استعمال کروں، اس کو مس یوز نہ کروں. اگر میں یہ مس یوز کروں گا تو میں امانت میں خیانت کرنے والا ہوں. بعد میں تو ضروری ہے مجھ پہ کہ امانت کو صحیح استعمال کروں اس مالک کی مرضی کے بغیر. تو یہ زندگی بھی میری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. تو ضروری ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھ سے چاہتے ہیں کہ زندگی کو یوز کروں ویسے یوز کروں، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ یوز کرو میں نہیں کر سکتا. یہ چیز واضح ہوتی ہے اس ورڈ سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے امانت دی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام کیا. کیوں؟ خودکشی کیا ہے کہ میں اپنی زندگی خود ختم کرتا ہوں. تو مجھے کیا حق ہے اپنی زندگی ختم کروں؟ یہ میری نہیں ہے زندگی، یہ اللہ نے مجھے دی. تو اس لیے میں نہیں اس کو ختم کر سکتا خود. پھر اسی طرح اس زندگی کے اندر جو وقت ہے وہ امانت ہے. یہ جو ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے یہ امانت ہے، اس کا صحیح استعمال ہو رہی ہے. تو امانت کا کنسیپٹ یہ واضح ہونا چاہیے، صرف چیزوں کا نیم نیم تک محدود نہیں ہے. یہ بہت ویسٹ کنسیپٹ ہے جو کہ ہمیں دین اسلام دیتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کا ایک لمبا واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے. بریفلی یہ ہے کہ بچپن کے اندر ہوا اس طرح کہ ان کے بھائی تھے اور وہ ان سے جیلس تھے، حسد کرتے تھے. مطلب کہ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، تو اس چیز سے جیلس ہوتے تھے. کیوں محبت زیادہ کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس جیلس ہی میں انہوں نے سوچا کہ ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن اگر قتل نہ کرو، یعنی کسی کنویں میں دور جا کے پھینک آؤ، مر جائیں گے خود ہی، تم پہ قتل کا نہیں آئے گا گناہ. تو انہوں نے ایسے کیا، اب جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک آئے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے ڈول ڈالا پانی لینے کے لیے کنویں میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور اس سے باہر نکلا. اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ انہیں بازار میں جا کے بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں جا کے انہوں نے بیچ دیا. اب وہ چھوٹے سے بچے ہیں، بڑے نہیں. اور بازار میں اس وقت ایک جو وقت کا بادشاہ تھا، انہوں نے اس کو خریدا، اپنے گھر میں رکھا، انہیں پالا. ان کی بیوی نے کہا کہ یہ اچھا لڑکا لگتا ہے، کام آئے گا، تو اس کی پرورش ہم کرتے ہیں. تو پرورش کی، بڑے ہو گئے. جب بڑے ہو گئے تو پھر جو بادشاہ کی بیگم تھی اس نے انہیں گناہ کی دعوت دی اور انہوں نے اس سے بچ گئے. لیکن اس بادشاہ اور اس کی بیگم نے انہیں جیل میں ڈال دیا. تو جب جیل میں ڈال دیا تو کئی سال وہ جیل میں رہے تھے, اور پھر جیل سے نکل کے انہیں حکومت دی گئی. اور ایک لمبا قصہ ہے, میں اس کو جو بات بتانی ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں. تو جب جیل میں تھے, یہ غور کرنے بات ہے کہ جب جیل کے اندر ہیں تو وہاں پہ دو قیدی اور بھی تھے جو پہلے سے تھے, اور ان پہ مقدمہ تھا بادشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کا. تو ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ شکل سے نیک آدمی لگتے ہیں, تو ہمیں ایک معاملہ ہے, ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں ایک خواب آیا ہے, اب اس کی تعبیر بتائیں کہ یہ خواب کا کیا مطلب ہے. تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتانا چاہیے, اب دیکھیں جیل کا ٹائم پیریڈ ہے, غور طلب پاجیے کہ جیل کے اندر ہے, اور خواب کی تعبیر پوچھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ جو دو شخص ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں, یعنی اللہ کو نہیں مانتے, اللہ سے شریک کرتے ہیں, مشرق ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے, میری ڈیوٹی ہے کہ انہیں صحیح بات بتاؤں, انہیں سے روکوں. اب اس کے اندر خواب کی تعبیر بتانے کوشچن کے اندر انہوں نے بات اس طرح کی, قول لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما, کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس کھانا آنے والا ہے, ٹائم ہو گیا ہے, کھانا آنے والا ہے, تو میں تم سے بات کروں گا مختصر سی, خواب کی تعبیر ابھی بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرتا ہوں, اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کھانے آنے سے پہلے دونوں باتیں میں سمیٹ دوں گا. اور وہ پھر یہ بات یہ کہی کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون, کہ میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے, اس طریقے کو خیر بات کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, تو تم بھی نہ کرو. لیکن علماء نے ایک بات جو مینشن کی, دیکھیں جیل کا ٹائم پیریڈ ہے, لیکن انہوں نے وقت کی اتنی قدر کی کہ بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کیا, اس منیمم سے جو ٹائم پیریڈ تھا, جو سیکنڈ یا منٹس یا جتنا بھی ہوگا, زیادہ نہیں تھا, اس کو بھی انہوں نے یوٹیلائز کیا اگلے کو خیر کی بات پہنچانے. تو یہ انبیاء اور صالحین کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ ٹائم کا خیال کرتے ہیں, یعنی ویسٹ جو ٹائم ان کی زندگی میں نہیں ہوتا, وہ ایک ایک سیکنڈ کا, ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے ہیں کہ میں کیسے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کر لوں, میکسیمم آؤٹ پٹ سے لے لیں. اور یہ کیفیت انسان کے اندر تب آ سکتی ہے جب اسے یہ فیل ہو کہ ٹائم امانت ہے, یہ میرا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو جیسے مرضی ویسٹ کروں, جیسے مرضی یوٹیلائز کروں, یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے, یہ میرا نہیں ہے, زندگی میری ہے ہی نہیں, ٹائم یہ زندگی ٹائم ہی تو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بہت ہی براڈ کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے. میرے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو میرا کچھ نہیں ہے, یہ سب مجھے ایک وقتی طور پہ دیا گیا ہے, یہ امانت اور سب کچھ دیا گیا ہے, مجھے ویسٹ کرنے کا کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے. پھر اسی طرح عبادت, اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, کہ ایمان والے نہ خیانت کرو اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ خیانت کرو امانتوں پہ جو تم سونپی جائیں, اور تم اس کو جانتے. تو اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت, اللہ کہہ رہے یہ نہ کرو اے مومنوں, اب ان سے کیا خیانت ہوتی ہے کہ ہم نے نہ اللہ رب العزت کو دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو ان سے ہم کیا خیانت کر رہے ہیں جس سے اللہ ہمیں روک رہے ہیں. تو یہ وہ خیانت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دے دیا, ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا, ہم کلمہ گو ہیں, اب وہ سارے احکام ہمارے اوپر امانت ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر میں اس کو پوری طرح نہیں فلفل کر رہا میں خیانت کر رہا. اور یہ حدیث میں مینشن ہے کہ سب سے بری خیانت مفہوم ہے وہ ہے نماز کی خیانت. اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لینا, اس کا حق نہ ادا کرنا, کہ جلدی سے قیام سے فوراً رکوع میں, پوری طرح رکوع میں گئے نہیں پھر کھڑے ہو گئے, پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے تو سجدے میں چلے گئے, سجدے سے سر پورا اٹھا نہیں پھر سجدے میں چلے گئے. تو کہا یہ سب سے بری خیانت. تو اٹ مینس کہ یہ امانت تھی ہمارے اس جو سپورٹ کی گئی تھی اور ہم نے اس کو فلفل نہیں کیا. تو عبادات کی ساری امانت ہمارے پاس, اور جہاں جہاں قرآن کہے گا کہ امانت میں خیانت نہ کرو تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اسی طرح جو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں مختلف لوگوں کو, جو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں وہ بھی امانت. جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھائی ڈل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ویل جو ورڈ ہے اس کے دو میننگز ہیں, ایک ہے بربادی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے شخص, اور دوسرا میننگ اس کا ہوتا ہے کہ ویل ایک جہنم کی خاص وادی ہے, خاص ایریا ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ جو ناپ تول میں کمی کرے اس کے لیے وہ ایریا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. کون کہہ رہے؟ اللہ رب العزت. اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ جو جب لیتے ہیں چیز تو پوری لیتے ہیں, جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. پوری ڈیٹیل قرآن پاک, اور یہ صورت عام طور پہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. سورۃ المطففین شروع ہی ایسے ہوتی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. اب حیران ہوتا ہے انسان کے, یعنی کہ اتنی کامن ٹیچنگ ہیں یہ, اور جب اس کو اس آئینے میں معاشرے کو یا ہم ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کلمہ گو, ہم مسلمان بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. الا ماشاء اللہ, سوائے کو چند لوگوں. تو یہ کوئی کیجول لینے والی بات نہیں, یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ کیوں ہم ایسے ہیں. اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد, یہ کوئی فارمل ٹاک نہیں ہے کہ بس اکٹھے ہوئے کہ بات کر لی دین کی, یہ ایکچولی ورک شاپ یا ایک ٹاک ارینج کرنے کا صرف سول پرپز یہ ہے کہ ہم کچھ سوچیں, ایک تھاٹ پروکنگ ایکٹیویٹی ہے. تو اب علماء نے یہ وضاحت سے لکھا اس آیت کے تحت کہ اس سے ناپ تول بھی, یعنی یہ نہیں کہ دکاندار جو پھل بیچ رہا ہے یا سبزی بیچ رہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے, نہیں, جو بھی جس کو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ اس میں جو کمی کوتاہی کرتا ہے وہ اس آیت کے اندر. مثال کے طور پہ کوئی جاب پہ جاتا ہے, اب وہ جاتا ہے, اس کی جاب ٹائمنگز ہے 8 to 2 فار ایگزامپل, اب وہ جاتا ہے 8:30 پہ اور وہاں سے نکل آتا ہے 1:30 پہ, وہ 1 hour کدھر گیا؟ یہ ناپ تول میں کمی ہے. پے لیٹر میں کوئی کہے گا کہ نہیں وہ 1 hour میں نہیں آیا تھا, آپ میری پے کاٹے, نہیں, یہ ایک لیتے ہوئے پورا, لیکن جب دینے کی باری آئی تو اس وقت وہاں سے شارٹ کٹ انسان ڈھونڈتا ہے. تو یہ اس آیت کے اندر انسان جا رہا ہوتا ہے, اللہ کا دل برباد ہو رہی ہے شخص, اب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کا حقدار ہوں, اس طرح اس کو توجہ ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. اور یہ تو بالکل کامن, یعنی اس کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا, افسوس سے اس بات کا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا. یعنی کہ لوٹنے کی توقع تو اس سے ہو کہ جو سمجھے کہ میں غلط جا رہا ہوں, جو سمجھے ہی نہ وہ کب لوٹے گا. اور اس کو روٹین اور اس کو عادت اور اس کو نظام کہہ کے پردہ دے دیا تھا, یہ کوئی نظام ہے, یہ ہم نے ہی بنایا نظام, یہ بھی صرف ٹائمنگ کی بات, پھر ڈیوٹیز جو دی جاتی ہیں اس ٹائمنگ کے اندر, 8 to 2 ٹائم میں ڈیووٹ کر چکا ہوں اپنے امپلائر کو, وہ میرا حق نہیں رہا, وہ اس کا ہو گیا, اب میں اس سے کوئی اپنا کام نہیں کر سکتا. کوئی دوست ملنے آ رہے, کوئی ریلیٹو ملنے آ رہے, میں اس کو ٹائم دے رہا ہوں, یہ ٹائم میرا نہیں ہے. اور ہمارے اسلاف, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے جو مسلمان ایسے ہی رہے ہیں, نہیں, ہمارے اسلاف ان چیزوں کا خیال کرتے تھے. آج ہم نے ان کی زندگیوں کو بھی نہ پڑھا, ان کی زندگیوں کو بھی نہ دیکھا, تو ہم سمجھتے کہ یہ روٹین ہے. مسلمان ایسے کبھی نہیں تھے, اور اب بھی جن کو احساس ہے وہ ایسے نہیں ہیں, وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک مثال دیتا ہوں, ایک بزرگ تھے, ایک مدرسے میں, اسکول میں پڑھاتے تھے, تو ان کی پے تھی. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپیرینس بڑھتا ہے پے بڑھتی جاتی ہے, لیکن اب انہیں اس چیز کا احساس تھا, یہ ساری بات کی جا رہی ہے جب, اور وہ بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں, اس پر ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو جب کمیٹی بیٹھی یا وہ جو پے کی متعلق میٹنگ ہوئی, تو ان کی پے انکریز کر دیا گیا, ریز کر دیا گیا, ان کو کہا کہ آپ کی پے بڑھا دی گئی. تو انہوں نے آگے سے یہ جابی لیٹر لکھا کہ دیکھیں, میری ایج اپروچ کر رہی ہے اب 60 کی, میں ریٹائرمنٹ کے پاس ہوں, تو آپ میری پے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ پے تو تب بڑھائیں کہ جب میری کیپیبلٹیز اور جو وہ زیادہ ہو رہی ہیں, وہ تو کم ہو رہی ہیں, وہ تو ڈیکلائن کی طرف ہے. جتنی محنت سے میں اپنے 40s اور 50s میں پڑھاتا تھا یا 30s میں پڑھاتا تھا, وہ میں لیٹ 50s میں نہیں پڑھا سکتا. تو اس لیے برائے مہربانی آپ یہ پے نہ بڑھائیں, کم کرنی ہے تو ضرور کر کے. یہ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو اپنی طرف سے بنائی گئی, یہ ریئلٹی ہے ایسی. اس سکول والوں نے, ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا نہ کریں, نہیں بڑھانی, پہلی بات ہے بڑھا دیں تاکہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہو, کہ ہمارے ایک سسٹم ہے, اگر آپ اگزامپل بن گئے تو دوسرے لوگ کہیں گے ہماری پہ بھی کہیں کم نہ کر دیں یا نہ بڑھائیں. تو اس طرح نہ کریں, یعنی سکول والوں کو ان کی محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن کہنے کا مطلب کہ ریئلائزیشن کی بات ہے, یہ ریئلائزیشن ہے کہ میں زندگی کو امانت سمجھوں, چیزوں کو امانت سمجھوں, مجھے فکر ہو کہ میں نے کوئی جواب دہ ہونا ہے کسی کے سامنے, تو یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی فورس نہیں چاہیے جو باہر سے امپلیمنٹ کرائے, اور ایسی فورس بن بھی نہیں سکتی جو ہر شخص پہ ہر وقت اس کو نگرانی کرتی پھر. اور اس طرح کی شخص تو میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے کہ ایک بار کچھ لوگ ملنے گئے, وہ بھی اسکول ٹیچر تھے, ان سے ملنے گئے اسکول پہ, اب ان کی ڈیوٹی آ رہی تھی, اور وہ بہت دور سے ٹریول کر کے آئے تھے ان سے ملنے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ملنے کی دو آپشن ہیں, ایک تو یہ آپشن ہے کہ ہم ڈیوٹی آرز کے بعد ملیں, دوسری آپشن یہ ہے کہ میں اپنے آفیشلس کو انفارم کرتا ہوں کہ کوئی ملنے آئے, اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو تب میں آپ کو 5-10 منٹ دے سکتا ہوں, ادروائز میں نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے اپنے آفیشلس کو انفارم کیا, اور جب انفارم کیا تو کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوئی ان کی دوسری ان کی کلاس کو کور کرنے کے لیے, تو انہوں نے ان کو ریفیوز کیا کہ آپ ڈیوٹی آرز کے بعد ملیں گے, اس وقت نہیں ملا جا سکتا. اور یہ ان کی روٹین تھی زندگی. تو دین کو پورا سیکھنا, اس کے پورے مزاج کو سمجھنا, آخرت کی فکر ہونا, اللہ تعالیٰ کی جب تک جواب دہی کی فکر ہونا, ہر وقت مجھے دیکھ رہے اس کی فکر ہونا, یہ مطلوب چیزیں ہیں. اور نماز, روزہ, زکات, حج ایکچولی ہمارے اندر یہ فیلنگس پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. روزے کے متعلق کہا تھا, اللہ حکم تک ہوں تو متقی بن جاؤ, وہ تقوی یہی ہے کہ انسان ہر وقت اس فیلنگ میں رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میں نے اس کو اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. یہ فیلنگ ہم روزے لائے کہ نہیں, یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. حدیث پاک میں صاف طور پہ مینشن ہے کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکے پیاسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا, وہ کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی ہی نہیں آتا، وہ فیلنگ نہیں ڈیولپ ہوتی. تنہائی میں کھانے سے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ آفس کے اندر تنہائی میں جب مجھے موقع ملے کہ میں یہاں پہ کوئی کرپشن کر دوں، میں نہ کروں. یہ مقصد تھا. وہ مقصد اگر اچیو نہیں ہوا تو اس بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی روح سے، کہاں کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے اس کا. تیسری طرح جو چیزیں ورکنگ پلیسز میں یا پڑی ہوتی، مثال کے طور پہ آفس کے اندر آپ کچھ نہ کوئی پرنٹر ہے، کمپیوٹر ہے، اور چیزیں جو دی جاتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، وہ میری اونرشپ میں نہیں ہے، وہ مالک کی اونرشپ میں، وہ مجھے امانت دی گئی ہے. کیا مطلب اس بات کا کہ میں اس کو ایسے یوز کروں گا کہ جس طرح میں اپنی چیز کو یوز کرتا ہوں، پہلی چیز، یعنی اس کی کیئر کروں گی. یہ نہیں کہ یہ تو میری ہے ہی نہیں، گھر کے کمپیوٹر کی تو کیئر ہے، اس کے پرنٹر کی کیئر ہے، اس کی کوئی کیئر نہیں. دوسری چیز پیڈ ہے، کاغذ ہے، قلم ہے، ان کو مس یوز کرنا. گھر میں تو اتنی احتیاط کو کدھر گیا، قلم میں نے یہی رکھا تھا، پریشان ہو جاتا انسان، ادھر کوئی پتہ ہی نہیں، اچھا دوسرا نکال لو، تیسرا لے لو، چوتھا، سپلائی آ رہی آتی رہے، کوئی بات نہیں، مس پلیس ہو رہے. یہ ایٹیٹیوڈ مسلمان سے نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنا ہی سمجھتا ہے، وہ امانت ہے. تو ہر ایک ایک چیز کا خیال کرنا. اگر وہ پرنٹر مجھے دیا گیا ہے آفشور ڈاکومنٹس کو پرنٹ کرنے کے لیے، میں اپنے ڈاکومنٹس پہ نہیں پرنٹ کر سکتا. ایئر لائن کی ٹکٹ پرنٹ کرنی ہے، وہ میرا اپنا سفر ہے، آفیشیل ٹرپ نہیں ہے، میں اس سے نہیں پرنٹ کر سکتا. مجھے اپنے اور کہیں سے بازار سے کراؤں، گھر کے پرنٹر سے کروں، جو مرضی کروں، اس سے میں نہیں کر سکتا. اگر میں کروں گا مجھے آفیشیل پرمیشن لینی پڑے گی کہ یہ میرا ذاتی کام ہے، میں نے یہ کرنا. اگر کسی وجہ سے مجھے آفس لیٹ جانا پڑا ہے تو میں آفیشلس کو انفارم کروں گا میں آج لیٹ آیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے پے کاٹیں یا نہ کاٹیں. اتنا محتاط ہو کے اس میں چلنا ہے، کیونکہ جو آیت حدیث شروع میں پیش کر دی اس میں کوئی تیسری راہ نہیں ہے. یا تو میں خائن ہوں یا میں امانت دار ہوں. اسی طرح پبلک پلیس پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، اب جتنی چیزیں یا اور بھی جتنی پبلک پلیسز، پارکس ہیں وغیرہ، جتنی چیزیں وہاں ہیں وہ میرے پاس امانت، وہ گورنمنٹ کی یا جو بھی اس کا اونر ہے اس کی ملکیت ہے، میری ملکیت نہیں ہے. اگر مجھے اس نے یوز کرنے کی اجازت دی ہے تو امانت دی ہے، کس کی کیئر کرو. اس کے لیے کوئی بیلنس لگے ہونے ضروری نہیں ہے کہ اس کو احتیاط سے استعمال کریں، اس کے لیے کوئی ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو تو ویسے ہی ریمائنڈر ہمیں لگا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. اب وہاں پہ کسی چیز کو یوز کر کے گن مچا دینا، ادھر ادھر پھینک دینا جبکہ ڈسٹ بن پڑی ہو، یہ ساری امانت میں خیالت ہے. اتنا براڈ کنسپٹ ہے امانت کا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، غور طلب بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے. اب وہاں پہ لوگوں نے یا صحابہ نے اس طرح ٹھہرے، یعنی کہ خیمے لگائے، اس طرح کیمپس لگائے کہ جو راستہ وہ بلاک ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا وہاں پہ کہ، اور ایک آدمی اسپیسیفکلی بھیجا کہ یہ میسج سب کو پہنچاؤ کہ اگر کسی نے ایسے کیمپ لگایا کہ راستہ بلاک ہوا تو اس کو جہاد کا کوئی سواب نہیں ملے گا. اتنے بڑے فضائل ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے، کہا تو اسے کچھ سوال ملے گا. کیوں؟ وہ سب کچھ کر رہا ہے، مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اسے راستہ بلاک کیا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے فنکشن کے لیے روڈ بلاک کر دیتا ہوں. یہ روڈ میری پراپرٹی نہیں ہے, یہ سب لوگوں کی امانت ہے. ہاں اگر مجھے ضرورت ہے میں سب سے اجازت ہوں اپنے ہمسایوں سے اپنے سب لوگوں سے, مجھے ضرورت ہے اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس الاؤنس میں بھی اگر لیٹس سپوز کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں الاؤ کرتا, مجھے کوئی حق نہیں اسے ناراض ہونے کا, یہ اس کا 100% رائٹ ہے کہ وہ انکار کر دے اور میں اسے ناراض نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس تناظر میں سینیریو میں اب دیکھیں کہ پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. لیٹس سپوز ایسا کوئی واقعہ ہو, ہمیں ضرورت پڑے بلاک بغیر اجازت کے ہو جاتا ہے, اور لیٹس سپوز کوئی اجازت لے لے اور کوئی ایک شخص نہ دے, پھر دیکھیں کہ ان سے ریلیشن شپ کیا بنتا ہے. اس کے علاوہ ایون جو مجالس ہوتی ہیں جو سٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ المجالس بالامانت, جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے یہ امانت ہے. کیا مطلب کہ اس میں کی گئی ہر بات امانت ہوتی ہے. اب اس میں دو پہلو نکلتے ہیں, ایک یہ کہ فار ایگزامپل کوئی ایسی بات ہے جو کسی اور کے لیے یوزفل ہے, فار ایگزامپل یہ گیدرنگ ہے, اب اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں اوبیسلی پورے معاشرے کے لیے یوزفل ہے, تو اس کو دوسرے تک پہنچانا, جیسے آیت شروع میں پڑھی کہ امانت کو اس کے اہم تک پہنچاؤ, جو اس کا نیڈ, جس کو نیڈ ہے اس کی, تو اس تک پہنچانا بات کو. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی سیکرٹ بات ہو رہی ہے, کئی بار ہوتا ہے کہ سیکریسی میں باتیں ہوتی ہیں, یا اس میں جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بات باہر نہ کسی کو بتائی جائے, تو پھر وہ امانت ہوتی ہے اس شخص کے بعد جس نے اس کو سنا, وہ اس کو باہر نہیں نگیٹ کر سکتا بغیر اس کی اجازت. لیکن افسوس کی بات یہ کہ سیکرٹ بھی انسان نہیں رکھتا, پرائیویسی اور سیکریسی کا کنسرٹ بھی بالکل کوئی ہے ہی نہیں, کہ ہر انسان کی کوئی سیکرٹس ہوتے ہیں, ہر انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے, اور دین کتنے احکام اتارے اس پرائیویسی اور سیکریسی کے لیے. ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم تھے, وہ لیٹ ہو گئے, چھوٹی عمر کے تھے تو گھر جانے میں لیٹ ہو گئے, تو ماں نے پوچھا لیٹ آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا تھا تو اس میں لیٹ ہو گئے, تو پوچھا کہ کیا کام تھا, تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ سیکرٹ ہے بتانا نہیں کسی کو, تو ماں نے کہا کہ بالکل نہ بتاؤ, یہ سیکرٹ ہے, یہ سیکرٹ رکھو, اور وہ موت تک انہوں نے سیکرٹ رکھا. تو یہ روایت پہنچی ہم تک کہ کوئی کام سیکرٹ بھیجا تھا, لیکن وہ کیا کام تھا وہ مینشن ہی نہیں, ماں بچے کو کہہ رہی ہے کہ نہ بتاؤ. سیکریسی پرائیویسی پورے کے پورے احکام ہیں قرآن پاک کی, کتنی آیات اس میں اتنی کہ بچوں سے کہا کہ تین پرائیویسی کے اوقات ہیں, ان میں بغیر اجازت کے کمرے میں نہیں جا سکتا. یہ کس کے تھرو میسج پہنچے, قرآن پاک کے تھرو, آیتیں اتر رہی ہیں کہ فجر کے وقت, دوپہر کے وقت, رات کے وقت, ایون بچے بھی پیرنٹس کے کمروں میں جائیں تو نوک کر کے اجازت لے کے جائیں, یہ پرائیویسی کے اوقات. تو یہ بھی امانت ہوتی ہے جو سیکرٹ کی, سیکریسی کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس کتنے لوگوں کے سیکرٹس ہیں, اپنے گھر میں کتنے لوگوں کے سیکرٹس ہیں, بیوی کے پاس شوہر کے کتنے سیکرٹس ہوتے ہیں, شوہر کے پاس بیوی کے کتنے سیکرٹس ہوتے ہیں, کیا وہ اس کو سیکرٹ رکھتی ہے؟ سیکریسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی بہنوں کو نہ بتانا, اپنی ماں کو نہ بتانا, جو اسے پتا ہے کہ میرا شوہر نہیں پسند کرتا کہ میری بہن ماں کو باپ کو پتا چلے, وہ نہ بتانا یہ ضروری ہے. اور کتنے مسائل گھر کے اندر کسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان سیکرٹس کو سیکرٹس نہیں رکھا جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعلیمات اس پہ دی کہ شوہر بیوی کی باتوں کو اور بیوی شوہر کی باتوں کو سیکرٹ رکھا کرے, نہ بتایا کرے دوسروں کو. اسی طرح جو مشورے کیے جاتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ہم سب کے سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہماری سب کی ایک اسپیشلٹی ہے, اور اس اسپیشلٹی کے لیے ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. مطلب کہ ایک شخص ہو سکتا ہے ایک چیز کا ماہر ہو, دوسرا شخص دوسری چیز کا ماہر ہو, تو جب زندگی گزارنے کی بات آئے گی تو سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس لوگ آئیں گے اپنے مسئلے لے کے, ایک انجینئر ہے, لوگ اس کے پاس جائیں گے اپنے مسئلے لے کے. تو جب کوئی کسی سے مشورہ کرے تو وہ مشورہ امانت ہوتی ہے. کہ مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ مجھے گائیڈ کریں اس بارے میں, اور یہ میرے پر امانت ہے آخرت میں, مجھے پوچھو کہ تم نے کیا گائیڈنس دی. جتنا میرا انفارمیشن, جتنا میرا نالج, جتنی میری کیپیبلٹی ہے, میں اس پہ بیسٹ از انفارمیشن ہوتا اسے کہہ رہا ہوں کہ اہم شخص پوچھا تو اسے تو بہت ڈیٹیل انفارمیشن, کسی عام سے آدمی نے پوچھ لیا اس کو بالکل کوئی بات ہی نہ بتائے. فار ایگزامپل راستہ پوچھنا, کوئی شخص ڈھونڈ رہا راستے کو, اب راستہ اسے نہیں مل رہا تو کسی سے پوچھے لوگ کہ بھائی راستہ بتا دو, اس کو کہہ کے بتا دینے کا بس تھوڑا سا آگے جائیں ادھر ہی ہے, اب اس نے پورا اس پہ ڈسیزن لینا ہے, اب وہ آگے جاتے انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں. تو جتنی کلیئرٹی سے بتا سکتا ہے کہ اتنے کلو میٹر اتنے میٹر اپروکسیمیٹلی آپ آگے جائیں, اس رائٹ ٹرن کریں, یہ کریں, جتنی اس کی انفارمیشن ہے وہ ساری آگے بتا دینا, یہ ذمہ داری ہے, یہ امانت ہے. تو اتنا براڈ کانسیپٹ ہے دین کے اندر امانت کا. تو اسی طرح جو کیجوئل استعمال کے لیے ہم چیزیں لیتے ہیں, فار ایگزامپل کسی کو بک کی ضرورت ہے وہ دوسرے لے لیتا ہے, کوئی فنکشن ہے برتن چاہیے ہم سائنوں سے لے لیتے ہیں. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے, مطلب کہ عام طور پہ کوئی اسپیسیفک ریزن ہو تو اور بات ہے. تو یہ لین دین ہوتا ہے, دینا چاہیے, لیکن جو لے رہا ہے وہ اس کو امانت رکھے. یہ نہ ہو جو جس طرح پہلے ذکر کر دیا کہ اپنی چیز کی تو بہت کیئر اور جب دوسرے کی چیز آئی اس کی کوئی کیئر ہی نہیں. اس چیز کا خیال کریں. اور جو جس عہدے پہ فائز ہے وہ اس کے پاس امانت, جس طرح میں نے کہا نا ڈیوٹیز امانت ہوتی ہیں, اسی طرح عہدے بھی امانت ہوتے ہیں. جو پوزیشنز ہوتی ہیں کہ پروفیسر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, یا کسی اور شعبے میں جو بھی اس کی پوسٹ ہے, اس کے پر کوئی ڈیوٹیز ہیں, کچھ لوگوں نے اس پہ ریلائی کیا ہوا ہے. اگر وہ ڈیوٹی صحیح نہیں ادا کرے گا اس پوسٹ کی, وہ سارا معاشرے پہ افیکٹ ہوگا. یہ بات نہیں کہ میں ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا صرف کسی کو, بس دو چار لوگوں کے افیکٹ ہوتے, پورے معاشرے میں, اور ہم سب افیکٹڈ ہیں اس چیز کی. ہم بازار میں جاتے ہیں تب پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے, وکیل کے پاس جائیں تب پریشان ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں تب پریشان ہوتے ہیں. ساری وجہ یہ کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اگلا خیالات نہ کر دے. ہمارے ذہن میں ایسے ڈر بیٹھ چکا خیالات, کیونکہ اتنی کامن چیز. تو کیسے معاشرہ وہ چپلے گا؟ حالانکہ مسلمان پہ تو ایسا ریلائنس ہوتا ہے, تو مسلمان ہو بس بات ختم, اس پہ تو 100% ٹرسٹ. کتنے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ حیران ہوتا ہے کہ مسلمان کون سے مسلمان تھے اور ہم کون سے مسلمان تھے, کہ ایسے دوسری اقوام رلائی کرتی تھی کہ مسلمان کے ورڈ پہ ہی مسلمان ہے, اور جنہوں نے صرف اس کتابوں کے مسلمان کو دیکھا ہے وہ آج بھی رلائی کرتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ایکچوئل مسلم کیسے ہیں. جیسے کہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ یورپ یا امریکہ کسی ٹرین پہ سفر کر رہے تھے, تو بارش تھے, داڑھی تھی, تو ایک کہتے ہیں خاتون آ گئی پاس بیٹھ گئی, اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا مسلمان تو سچ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو پریکٹیکل مسلم ہیں وہ سچ بولتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس نے اپنا ایک مسئلہ شیئر کیا. اس نے کہنا میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے ٹرسٹ تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان ہونا ہی کافی ہے، کہ بس یہ لیبل ہے کہ یہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، یہ خیانت کبھی نہیں کرے گا. اور اس کردار کو دیکھ کے کتنے اقوام نے اسلام قبول کیا، صحابہ کو دیکھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے کے قریب ہوئے تھے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دو. تو انہوں نے کہا کہ آلریڈی خطاب کی فیملی، یعنی ان کے والد کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام خطاب تھا، کہ اس کی فیملی آلریڈی انڈر پریشر ہے کہ 12 سال تک اس میں حکومت رہی ہے، تو میں نہیں چاہتا یہ کنٹینیو کرے. میں آلریڈی اللہ کے ہاں اس امانت کا جو اللہ نے دی تھی اس کو جواب دینے کے بارے میں ڈرتا ہوں. اور پھر آگے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرا حساب کتاب ہو اور مجھے میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو کہ اس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، کہ کئی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے بارے میں جب وزن کیا جائے گا، اعمال نامے پہ تولا جائے گا، تو نیکیاں اور گناہ برابر نکلیں گے، اور ان کو ایک خاص جگہ پہ رکھ دیا جائے گا جس کو آراف ہے، نہ اسے جنت جنت بھیجا جائے گا نہ جہنم، انہیں آراف ایک جگہ ہے جہاں رکھا جائے گا. اور اسی واقعے پہ سورہ آراف بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کیٹیگری میں آ جاؤں آراف کی تو یہی میرے لیے کافی ہے، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں. اور اس کی وجہ صرف اس لیے کہ جو 12 سال میں نے حکومت کی، کہ مجھے بہت سا خدشہ ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں جب حساب کتاب، تو اس لیے میں اپنے بیٹے کو نہیں منتخب کر سکتا. اسی طرح جو ہماری رشتے داریاں، یہ سب امانت. باپ کو بیٹا امانتن ملا ہے، بیٹے کو باپ امانتن ملا ہے، بیوی کو شوہر امانتن ملا ہے، شوہر کو بیوی امانتن ملی. جتنے سوسائٹی خاندان ہیں وہ امانتن ہیں، جتنا میری اپنی بلڈ ریلیشن شپس ہیں وہ امانت ہے. ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا اس امانت کے ساتھ، کیا میں اس وقت آنسر دینے کے لیے تیار ہوں، کیا میں نے سب کو ان کے حقوق دے دیے، کیا سب کو اس طرح سے دیکھا کہ امانتن ہے. انسان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے اگر وہ یہ سوچے کہ امانتن ہے. کیونکہ دیکھیں ریئیکشن، ایک شخص دوسرے کے ساتھ برا کرے، لیٹس سپوز، تو جب برا کرے، اب ایک ہوتا ہے نیچرل ریئیکشن کہ برا کیا، مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے برا کر دیا. لیکن ایک ہے کہ نہیں، امانتن ملا ہے، اب مجھے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کیا آپشن دے رہے ہیں اس پہ ریئیکٹ کرنے کی. تو میں نے جو آپشن جو ہے چوز کرنا، اور اس میں بیسٹ آپشن مجھے کہی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا کرو جو برا کرو، خاص طور پر رشتے داریوں کے بارے میں. یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی بات ہوگی ڈیٹیل میں، کہ کہا کہ جو صلہ رحمی ہے، جو رشتوں کو قائم رکھنا ہے، وہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. بائی ڈیفینیشن وہ یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار اچھا کرے، جو رشتہ دار اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ بائی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اور کہا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، مطلب وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب خود انسان سوچے، میرا ایم زندگی کا ہے میں ہر بات اگر تمہیں جنت میں جانا ہے. اب یہ امانت کی بات، صلہ رحمی کی بات، اس میں تو یعنی خطرہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیفائن کی گئی باتیں ہیں وہ ڈیفینیشن میں ہی پورے نہیں ہوتا. ہم تو دیکھتے ہیں جو خاندان میں اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، اس نے برا کیا نا اس سے بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توڑ دو اسے رشتہ. وہ نہیں میری شادی پہ آیا بچے کی، میں کیوں جاؤں اس کی شادی، وہ میری فوتگی کی پہ نہیں آیا میں کیوں اس کی فوتگی پہ جاؤں. ٹٹ فور ٹیٹ کا معاملہ ایسے چل رہا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں صلہ رحمی ہوتی کیا. صلہ رحمی تو یہ تھی کہ اگر نہیں کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لینا چاہیے کہ دیکھو اس نے نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ کرنا ہے، باقی تو کر ہی رہے ہیں میرے ساتھ. رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خاندان فلاں شخص نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو تو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ اس نے اچھا نہیں کیا. اس لیے نہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اب میں اس کا بدلہ لوں گا، بلکہ اس لیے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اب میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، میں کر کے دکھاتا ہوں کیسے اچھائی کرتے ہیں اور کیوں، جو اللہ کے لیے. یہ ہے امانت، وہ امانتن دیا گیا ہے. یہ ایک وہم ہے, سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تم خاص طور پہ میں اس کو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, اور یہ ہوگا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہر خاندان کے اندر یہ مسئلے ہوتے ہیں. آج کے بعد رویہ ہمارا یہ ہو کہ جو برا کر رہا اس کے ساتھ لازمی میں اچھا کروں. کہ جو نالج انسان کو دیا گیا, علم دیا گیا, وہ اس کے بعد زمانہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, ہم نے جو آج تک حاصل کیا یا جو نالج ہمیں ملا وہ ہمارے پاس امانت ہے, ضروری ہے ہم کہ اس کے اہم تک پہنچائیں, لوگوں کو اس کو انفارم کریں اس کے بارے میں. اور یہ گیدنس کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے, یہ جو ریویو ہوتا ہے, ریوائول ہوتا ہے نالج کا, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے. کیونکہ ہمیشہ یہ نیچرل آؤٹ کم ہوتا ہے جب بات کرنی ختم کر دی جائے, کہ بات ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے. ریوائول کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ اس کو ریوائز کرتا رہے. فار ایگزامپل کسی بھی اسپیشلٹی میں اب دنیا والوں نے بھی یہ پہچان لیا کہ آپ نے ایک ڈگری لے لی, اب اسپیشلائز ہو گئے, اب بات ختم نہیں. وہ کہتے نہیں, ریویول کورس ہوں گے, ایئرلی کورسز ہوں گے, آپ کے لیے ضروری ہے کریڈٹ آرٹ پورا کرنا. ریوائول کو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ نہیں ریوائز کرے تو یہ بھول جائے گا ساری بات. تو اسی طرح اگر ہم اس ریوائز ان ٹاپکس کو ان باتوں کو نہیں کریں گے, یہ معاشرے سے ختم ہو جائے گی, یہ نیچرل آؤٹ کم ہے. تو اس کی یاد دہانی, جو نالج ملا اس کو آگے تک پہنچانا, یہ بھی امانت ہے نالج ہمارے پاس. اور ایک اور چیز بھی میں یہاں مینشن کرتا چلوں, جو ضمن تو ان ساری باتوں میں آ گئی لیکن ایک لیٹر سے اسپیسیفائی کر دیتا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ انٹرنیٹ لگا ہوتا ہے تو اس کے وائی فائی سگنل ایک ایریا تک جا رہے ہوتے ہیں, تو کئی لوگ تو پاس ورڈ لگاتے ہیں, کئی نہیں لگاتے. اب کئی بار انسان اس وہ کیچ کر لیتا ہے وہ والا سگنل جس میں پاس ورڈ نہیں ہوتا, اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھے رائٹ مل گیا تو اس کو یوز کر لوں. وہ اونرشپ اس کی ہے, یہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اس کو نہیں یوز کر سکتا, یہ میری اونرشپ میں نہیں ہے. ہاں اگر اس نے مجھے اجازت دے دی ہے میں تب کر سکتا ہوں, پھر میں امانت ہوگی ہوں میرے پاس. یعنی اس کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں آتا کہ دوسرے کے انٹرنیٹ سگنلز کو میں یوز کر رہا ہوں اور ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, اس میں کوئی گناہ ہوگا, اس کا بالکل خیال بھی نہیں انسان کے ذہن میں گزرتا. تو یہ بات اس لیے وضاحت کر دی کہ اس سے بھی انسان بچے. اور آخری چیز جو ذکر کرنی ہے آج, وہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے. جتنا شروع میں ذکر کر دیا زندگی امانت ہے, یہ جسم بھی امانت ہے. اس چیز کا کیا مطلب کہ جتنے آرگنز ہیں یہ میرے نہیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا. جیسے کوئی ٹول ہوتا ہے تو دوسرے کو دیتے ہیں کہ یوز کر لو, میں اس کو سمجھتا ہوں امانت ہے. تو یہ سارے ٹولز اللہ نے مجھے دے دیے ہیں, اس کو یوز کرو, زندگی گزارو, بینیفٹس لو اس. اب میں یہ سمجھتا ہوں شاید میری چیز ہے, میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں. یہ جو ہوتا تھا کہ جو دل میں آئے میں کروں گا, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں, میں جیسے مرضی چاہوں میں اس کو استعمال کروں. اللہ تعالیٰ نے, یہ اسلام نے, یہ دین نے یہ تصور نہیں دیا, کہا یہ امانت ہے, یہ آنکھ تمہاری نہیں ہے, میری ہے. جو میں کہوں گا وہ دیکھنا ہے, جو میں منع کروں گا اسے بچنا ہے. یہ زبان تمہاری نہیں, میری ہے. جو میں کہوں گا بولنا ہے, جو میں منع کروں گا رکنا ہے. اگر نہیں کرو گے یہ خیانت. ایک ایگزامپل ان آرگنز میں لیتا ہوں, آنکھ کی. اور اس کی بھی لینے کی وجہ یہ کہ اس کا مس یوز اس دور کے اندر خاص طور پہ میسیو مس یوز عام ہو چکا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہ ان کے لیے پاکی کے لیے بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ کو خبر ہے کہ یہ کرتے ہیں. تو آنکھوں کو مس یوز سے روکا. مس یوز کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا, جس میں مس یوز کئی ہیں, جس میں ایک ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا بغیر ضرورت کے. تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ یہ نہ کرو. کل المؤمنین, ہر مومن کو بتاؤ یہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا دے. حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ ایک صحابی پوچھتے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نامحرم عورت پہ اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں کیا حکم ہے, تو فرمایا کہ میں ادھر سے اپنی نگاہیں پھیر لوں, یعنی فوکس کر کے دیکھتا نہ رہوں بلکہ وہاں سے نگاہوں کو پھیر لوں. اور یہی حکم اللہ تعالی نے عورتوں کو بھی دیا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے نامحرم مردوں سے. ابھی اتنا کلیئر حکم, اس میں کوئی امبیگوئٹی نہیں, کوئی اختلاف نہیں. جس تفسیر کو اٹھائے اس میں یہی لکھا ہوگا, کنسنسس اس حکم پہ. لیکن اس چیز کا احساس کہ یہ میرے پاس امانت ہے, میں نہیں اس چیز کو دیکھ سکتا وہ کہ میرا جتنا دل چاہے, جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو میں نہیں اس کو یوز کر سکتا. اور غور طلب بات, امپورٹنٹ بات یہ کہ اس آنکھوں کے مس یوز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا خیانت کے ساتھ. دوسرے عورتیں اس کو اتنا نہیں کیا جتنا اس کو کر رہے. فرمایا کہ یا لم خائنۃ الاعیون وتخفی الصدور وما تخفی الصدور, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں چھپا ہے. کس واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا لم خائنۃ, کہ وہ جانتا ہے خیانت کو, کہ خیانت کا ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امانت تھی آنکھیں, اور دوسرا اللہ نے کہا کہ میں اس کی خیانت کو جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان کی خیانت کو تو کئی اور لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن آنکھ کی خیانت کئی بار انسان ایسے کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا سوائے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا یا لم خائنت تل آئیوں, کہ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی صدور, اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے. تو علماء نے لکھا کہ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان آنکھوں کی خیانت کرتا ہے, کسی نامحرم کو دیکھتا ہے, تو وہ تصویر انسان کے قلب میں جاتی ہے, اور وہ اللہ نے کہا کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے سینے میں اب چھپ گیا ہے. لیکن نوٹیبل بات ہے کہ خیانت کو ورڈ میں یوز کر رہے ہیں. اور اس سے کتنا بچنے کی ضرورت,
یہ بات میں کر لیں پانی پیاس لے کے تو پی لیں, باقی باقی یہ بعد میں کر لیں. اب اس میں کتنی احتیاط, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کرائٹیریا ذکر کیا. یہ نہیں کہ کیجول کہ خیانت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ میں نے شروع میں مختصر طور پہ ذکر کیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جیسا میں نے مینشن کیا کہ ان کو بھی آنکھوں اور آرگنز کے مس یوز کرنے کی آپشن دی گئی زلیخا کی طرف سے. تو انہوں نے تنگ آ کے, یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انسٹنس لگی ہوئی ہے کہ خیانت کرو خیانت کرو خیانت کرو, انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کر دی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے قید پسند ہے اس سے جس کی ترجیح بلاتی. خیانت سے ایسے وہ بھاگ رہے تھے جسم کی کہ اللہ مجھے جیل میں ڈالنی ہی مجھے پسند ہے, اس چیز سے میری جان چھڑا. یہ اللہ تعالی نے ایفرٹ کو ذکر کر دیا کہ کتنی ایفرٹ کرنی چاہیے اس خیانت سے بچنے کے لیے.
اب جب یہ کرائٹیریا ہو تو ہم اب کیا جواب اللہ کو دیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں یہ خدشہ نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی اگر ہم نے خیانت نہ کی تو ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. ان کو یہ خدشہ تھا اور وہ کہہ رہے ٹھیک اللہ مجھے جیل میں ڈال دیں. یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا اللہ نے کہ اتنی ایفرٹ بھی تمہیں کرنی پڑے تو اس خیانت کو نہ کرنا, اس سے بچنا. تو یہ جو آج امانت اور خیانت کے متعلق بات ہوئی یہ بہت براڈ اسپیکٹ ہے اور اس کی اگر امپلیمنٹیشن ہو تو اس کی جو ہماری زندگیوں پہ امپیکٹس آتے ہیں وہ بھی بڑے میسر ہیں. وہ ایک واقعے میں میں ذکر کرتا ہوں اور بات کو اپنی سمیٹتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے پہ جاتے ہیں, جہاد پہ جاتے ہیں, اب کافی دن لگ جاتے ہیں, پیچھے ان کی بیوی ہوتی ہے اور ان کی ایبسنس میں ان کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے, یعنی کہ شوہر نہیں ہے, بیوی گھر میں, بچہ بیمار ہو گیا, حتیٰ کہ بچے کی ڈیتھ ہو. تو اسی اثنا میں بچے کی ڈیتھ کے فوراً بعد شوہر آ جاتے ہیں. اب جب شوہر آ جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بچہ کہاں ہے. اب بیوی سوچتی ہے کہ ان کے لیے شاید یہ سوٹیبل ٹائم نہیں ہے اس کو ڈسکلوز کرنے کا, تو وہ کہتی ہے وہ لیٹا ہوا ہے, کیوں بستر سے لیٹی ہوئی تھی, یعنی لاش پڑی ہوئی تھی. تو اسے کھانا دیتی ہے اور کھانا دینے کے بعد وہ ایک وقت جب مناسب ہوتا ہے اسے ڈسکلوز کرتی ہیں. اور کیسے ڈسکلوز کرتی ہیں, یہ نوٹیبل بات. کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھوائے اور وہ واپس مانگے تو کیا دے دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے, کوئی امانت اگر رکھوا رہا ہے تو بالکل, جب وہ اونر ہے اس کو جب وہ مانگے دے دینی چاہیے, خوشی سے دینی چاہیے. تو کہا کہ اسی طرح وہ بیٹا اللہ نے ہمیں دیا تھا, وہ اللہ کی امانت تھا, اس نے واپس لے. یہ ماں کا حال ہے. اب جب امانت کا کنسیپٹ صحیح طور پہ انسانوں کی زندگیوں کے اندر آتا ہے وہ اس طرح کے انسان بن جاتے ہیں. یہ ایک اس کا امپیکٹ ہے, ایک امپیکٹ کہ صبر کی انتہا اندر گھس جاتی ہے انسان کے اندر, ایک اللہ کا تعلق اور معیت اور ایک جو ریلیشن شپ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. وہ ہر چیز کو سمجھتے ہی ہے کہ یہ امانت ہے, یہ اللہ کی ہے, یہ اللہ کی ہے, یہ اللہ کی ہے. وہ ہر چیز اس کو اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے, چاروں طرف ہر چیز ہمیں ایکچولی اللہ کی طرف ہی دعوت دے رہی ہے, کنیکٹ کر رہی ہے, اگر ہم اس کو صحیح اینگل سے دیکھیں. تو آج کی ٹاک کا یہی مقصد تھا کہ امانت کے کنسیپٹ کو ہم ذرا براڈ کریں اور سمجھیں کہ ہمارا مسلمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہو ہی نہیں سکتی. تو جب نہیں ہو سکتی تو یہ نہیں کہ کوئی چیز دے گا تو وہ اس پہ مسیوز نہیں کرے گا, یہی ہوگا نہیں, وہ ہر چیز کو امانت سمجھے گا. وہ چھوٹی اس کی نظر میں ہو یا بڑی ہو, ریلیشن شپس ہوں, وہ چیزیں ہوں, آفس پلیس ہو, گھر کی جگہ ہو, وہ رشتے داریاں ہو, جو کچھ بھی ہو وہ امانت. اب یہاں پہ صرف ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی سروے کیا جائے اور پوچھا جائے لوگوں سے کہ مسلمان امانت دار ہونا چاہیے, وہ کہیں گے بالکل ہونا چاہیے, 100% ہونا چاہیے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نالج کے لیول پہ کوئی کمی شاید نہ ہو, ہر بندے کو پتا ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر خیانت ہے کیوں, پھر کیوں معاشرے کا رویہ یا معاشرے کی پکچر بالکل اپوزٹ ہے اس کے جو ذکر کی. اس کا آنسر یہ ہے کہ ایکچولی انسان کی ایک روح ہے جس طرح اس کا ایک جسم ہے, اور اس روح کے بھی کچھ بیماریاں ہیں. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک قلب ہے, جب وہ سنورتا ہے تو انسان سنور جاتا ہے, جب وہ بگڑتا ہے انسان بگڑ جاتا ہے, جان لو اس کا قلب ہے. تو اگر میری ڈیڈز اکارڈنگ ٹو دا کمینڈ نہیں ہے, شریعہ نہیں ہے, ٹیچنگ نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ میرا قلب بگڑا ہوا اور وہ وہاں نہیں کر کر, اور جب وہ بگڑتا ہے تو یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں. مجھے پتا ہے نالج کے لیول پہ کہ ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی میں کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ پارشل کر رہا ہوں, اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ میرا قرض میں کوئی مسئلہ ہے. قرآن پاک نے کتنی جگہوں میں قرض کا ذکر کیا, فکرو میں ہمارا دور, اور عام کی خیالت کا خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا کہ فیتبع الذی فی قلوبہم مرض فقلنا قولا معروفا, کہ یہ نامحرم عورت سے وہی تباہ کرتا ہے, لالچ کرتا ہے جس کے قلب میں مرض ہوتا ہے, جس کے قلب پیوریفائی ہوتے وہ سیٹسفائڈ لائف گزارا ہوتا ہے, اسے تباہ نہیں ہوتی. تو غور طلب بات ہے کہ قلب کی بیماری ایکچولی ریزن ہے اس پورے معاشرے کے بگاڑ کا, کیوں معاشرہ بنتا ہے افراد سے, افراد کے قلوب بگڑتے ہیں, ان کے ڈیڈ بگڑتے ہیں, پورے معاشرے میں پکچر سامنے آ جاتی ہے. تو ریکٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک تو ہے نالج, جس جو ہم نے یہاں تذکرہ کیا کہ ریوائز کرنا نالج کو, تذکرہ کرنا. دوسرا ہے اس قلب کی بیماری کو ٹھیک کرنا. جب تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کیسے ٹھیک ہو, اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے, وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قلب بھی بیمار ہوتا ہے, یہ قلب کو صاف کرنے کی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. مفہوم حدیث کا مشکات شریف کی روایت کہ ہر چیز کو صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے, اور قلب کو صاف کرنے کی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے. اب اللہ کا ذکر دو طرح سے ہوتا ہے, حدیث پاک میں مینشن ہے, جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ تم محفل میں اگر یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں گا, اور اگر تم قلب میں یاد کرو گے تو میں بھی تم کو یاد کروں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے علماء نے لکھا کہ محفل میں یاد کرنا یہ زبان سے ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چلتا ہے, اور ایک قلب سے ہوتا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا, وہ انسان کا اللہ سے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو دو قسم کے ذکر ہیں, قلبی ذکر اور لسانی ذکر, اور ایک حدیث میں ہے کہ قلبی ذکر لسانی ذکر پہ 70 گنا فضیلت رکھتا ہے, اور کہ اس نے علماء نے یہ میننگ لیا کہ 70 گنا زیادہ اس کی بینیفٹس ہوتے ہیں, آؤٹ کمز ہوتے ہیں, ریزلٹس ہوتے ہیں. تو قلب سے ذکر کیسے کیا جاتا ہے, زبانی ذکر تو ہم جانتے ہیں تسبیحات پڑھنا, تو قلب سے ذکر کیسے کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا وسکو رب کا کافی نفس, کہ اللہ کو اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر, اور پھر فرمایا وسکو رسم رب, اللہ کے نام کو یاد کرو, اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا وہ تبدل الیہ تبدیلا, کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھا کرو. تو اب ان ساری آیات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو تھوڑی دیر فوکس کرنا اپنے قلب پہ کہ وہ اللہ 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 کہہ رہے, یہ قلبی ذکر کی ایک صورت بن جائے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے, ایک ذکر ہوتا ہے جس سے ثواب مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے, تو وہ تو کسی ذکر سے بھی حاصل ہو سکتا ہے, قرآن پاک پڑھے, تسبیحات کرے. ایک ہوتا ہے بیماریوں کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ذکر کرنا, کہ کہا کہ قلوب کی بیماریوں کا علاج ذکر ہے, تو اس کو کیسے, میں کون سا ذکر کروں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو, کیونکہ ان میں سے کچھ بیماریوں کا مسئلہ, یعنی کہ امانت میں خیانت کی وجہ غصہ ہوتی ہے, کہ رشتہ داریوں میں جو خیانت کرتا ہے غصے کی وجہ سے, آنکھوں کی جو خیانت کرتا ہے وہ ہرس ہوتی ہے, وہ لالچ ہوتی ہے, وہ تباہ ہوتی ہے, وہ شہوت ہوتی ہے. اب ہر ایک کا کیسے میں علاج کروں, کون سے ذکر کروں, کون سی بیماری ٹھیک ہوگی, اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جاتے تھے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرانے, صحابہ کے پاس تابعین جاتے تھے, نیکسٹ جنریشن جاتی تھی, یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے امام گزرے ہیں فقہ کے, وہ حضرت بشیر حافی کے پاس جاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ عالم بھی نہیں تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ امام, یعنی اتنے کے سارے آپ سے رجوع کرتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے, قرآن و حدیث کے نالج کی کوئی کمی نہیں ہے, آپ ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں, مطلب ان کے پاس اتنا نالج نہیں جتنا آپ کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ایک ہوتا نالج, ایک ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن. توکل کا مجھے پتا ہے, توکل میں پڑھتا رہا ہوں, اس کے تا واو قاف لام مجھے اتنی ڈیٹیل پوچھنی ہے پوچھ لو, لیکن وہ ہوتی کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا ہے تقویٰ, اس کی ڈیٹیل جتنی بھی مجھ سے پوچھنی ہے پوچھ لو کہ وہ کہاں سے, اس کی روٹ ورڈ کیا ہے اور کیا اس کا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن وہ ہوتی کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا نالج, ایک ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن, میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں اس سے. اور اس طرح کے الفاظ میں جو بکس میں آج تک مینشن ہے, کہا کہ میں عالم بے کتاب اللہ ہوں اور وہ عالم باللہ, میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں, وہ اللہ کے عالم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے نالج کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جاتا ہوں تاکہ اللہ کا میں بھی عالم بن جاؤں, اس سے میرا بھی ریلیشن شپ پیدا ہو. صرف بکس پڑھنے سے نالج حاصل ہونا کافی نہیں ہے جب تک امپلیمنٹ نہ ہو. یہ ساری باتیں جو آج ہم نے ذکر کی, جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوں گی تو ہم خائن ایک تصور ہوں گے, خیالت کرنے والے تصور ہوں گے, بے شک ہمارا نالج اتنا مرضی ہو. تو اس لیے اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر جن میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن یہ مطلب ہے کہ میں مسئلے کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, مجھے آتا ہے غصہ زیادہ, میں کروں کیسے, کیسے کنٹرول کروں؟ میں چاہتا ہوں میری شہوت زیادہ ہے, میری آنکھیں نہیں کنٹرول ہوتی, میں کیا کروں اس کے لیے؟ میں بازار کوشش کر چکا ہوں, میری عمر گزر چکی ہے اس میں, لیکن میں کروں کیا؟ اس کے لیے کسی کی ہیلپ لینا صرف اس لیے کہ اصلاح ہو جائے, جیسے فزیکل ڈیزیز کے لیے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں, حالانکہ میڈیکل اسٹور میں میڈیسن ساری پڑی ہے, میں خود کیوں نہیں جا کے لے لیتا؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کون سی میڈیسن میری ڈیزیز کے لیے سوٹیبل ہے. تو میں جاتا ہوں کسی فزیکل ڈاکٹر کے پاس, اسپیشلسٹ کے پاس, پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں, وہ ایک پرسکرائب کرتا ہے کہ یہ کھا لو, تو وہ لیتا ہوں, اس سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو اسی طرح ایک روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا, اس سے پوچھنا کہ میرے یہ ایڈمنٹ ہے روحانی, میں کیا کروں, کون سے اللہ کے ذکر کروں جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں, کتنا کروں گا میں ٹھیک ہو جاؤں, ڈوز کیا ہے اس کی. تو ایک ہوتا ہے سواب کے لیے ذکر کرنا, ایک ہوتا ہے علاج کے لیے ذکر کرنا, اس کے لیے اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ ہماری تاریخ اسلامی میں دیکھ لیں کہ جو کی فگرز گزری ہیں ان سب نے یہ کام کیا. امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے. پھر اسی طرح شیخ سعدی, امام غزالی, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ ساری کے سارے جس فگر کو اٹھا لے کی فگر, انہوں نے علم حاصل ایک جگہ سے کیا, تزکیہ دوسری جگہ سے کرایا, اپنے آپ کو پیوریفائی اور گناہوں سے پاک دوسری جگہ سے کرایا. یہ دونوں ایفرٹس انہوں نے ساتھ ساتھ کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب علم حاصل کر لیا, بہت علم حاصل کر لیا, تو مجھے پتا چلا کہ اخلاص تو میرے اندر ہے ہی نہیں, میں اللہ کے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں, تو مجھے فکر پیدا ہوئی. پھر میں کیا, ایک اللہ والے کے پاس ان سے جا کے اپنی یہ بیماری ختم کروائی. تو ایک اسپیسیفک ایفرٹ ہے. اب کیا نشانی ہو اس کے اندر کہ جس کے علاج کرائے, وہ بھی مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہے, اس سے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علاج کرتے ہیں روحانی, اور وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے, قرآن و سنت کے پابند نہیں ہوتے. تو قرآن و سنت کا پابند ہونا پہلی کیٹیگری, پہلی کرائیٹیریا. دوسرا یہ کہ اس نے کسی سے کسی کی تربیت پر رہا ہو, یعنی کہ اپنی اصلاح بھی کروائی ہو کسی سے. اور تیسری یہ کہ اسے پھر سرٹیفائی کیا ہو اس بڑے نے کہ اب تم بھی دوسروں کے علاج کر سکتے ہو, گائیڈ کر سکتے ہو. ایک ہوتا ہے یعنی ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, ایک ہوتا ہے سرٹیفائی ہوتا ہے بعد میں کہ ہاں ناؤ یو کین پریکٹس. تو تین اور چوتھی یہ, اگر اس طرح کی ملٹیپل آپشن ہے تو اس میں سے جس سے انسان کی ہارمنی زیادہ ہو, جس سے انسان کی طبیعت میچ کرتی ہو, جس پہ کانفیڈنس زیادہ ہو, کیونکہ ہر ایک کی طبیعت ہر ایک سے میچ نہیں کرتی, تو پھر جس پہ زیادہ میچ کر رہی ہو اس کے پاس چلے آنا, اللہ پہ توکل کرنا, اس نے کچھ نہیں کرنا. جس طرح جسمانی بیماری پہ ڈاکٹر سے پرسکرائب کرتا ہے شفا اللہ دیتے ہیں, اسی طرح وہ اسے پرسکرائب کرے گا ایک ذکر کہ یہ اتنی بار کر لو, روحانی شفا اللہ نے دینی ہے, اس نے کچھ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ وہ بخشوا دے گا, وہ جنت پہنچا دے گا, وہ کچھ کر دے گا, کچھ نہیں کرے گا, اسے وہ گائیڈ کرے گا. تو یہ ان اذکار میں, یعنی کہ جو یعنی کہ ہم یا میں پرسکرائب کرتے ہیں یا ہم پرسکرائب کرتے ہیں, وہ اس میں بتا دیتا ہوں چھ چیزیں ہیں, وہ لمبے چوڑا بات نہیں ہے. ایک ہے استغفار کی تسبیح صبح شام، ایک ہے درود پاک کی تسبیح صبح شام، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ جو ایک سپارہ یا آدھا سپارہ یا جتنا بھی، چوتھی چیز کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو استغفار رکھنا، اللہ کے خیال رکھنا کہ وہ میرے ساتھ ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں وہ ماں کو مئینہ ماں کن تم، جہاں تم ہو تمہارے ساتھ ہے. وہ نخل و اقرب ہو نہیں میں حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب. اس چیز کا کو انڈرسٹینڈ کرنا، استغفار رکھنا، محسوس کرنا، اوبیسلی شروع میں ہمیں جان کے کرنا پڑے گا کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے. ایک اللہ والے تھے، انہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اللہ کا قرب کیسے ملا؟ کہتے ہوا یہ تھا کہ چھوٹا تھا تو میرے ماموں غالباً انہوں نے مجھے سوتے ہوئے مجھے کہتے تھے سوتے ہوئے 11 بار پڑھا کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ. میں بچہ تھا، میں پڑھتا رہتا تھا، مجھے تو نہیں پتا کیا مطلب، لیکن بڑے ہو کے میرے ذہن میں نقش ہو گئی بات کہ اللہ میرے ساتھ، اور اس نے مجھے اس گناہوں سے ایسے محفوظ رکھا کہ اس نے مجھے اللہ کا قرب دے دیا. تو ہر وقت اس خیال کو رکھنا. اور پانچویں چیز کہ تھوڑی دیر فوکس کر کے، جس طرح آیتیں بتائیں شروع میں کہ قلب میں اللہ کے نام کو یاد کرنا فوکس کر کے، تو اس سے بڑی جلدی انسان کی روحانی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 70 گنا زیادہ افیکٹو ہے. جب صرف پانچ چیزیں، اور چھٹی چیز یہ کہ فالو اپ رکھنا اپنے شہر کے ساتھ، جس سے گائیڈنس لے رہا ہے جو روحانی ڈاکٹر، اس سے فالو اپ کا کیا مطلب کہ اسے بتاتا رہے کہ میں اتنا کر رہا ہوں، یہ مشکل آ رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ بیماری ہے میرے اندر، اس طرح کی باتیں اس سے پوچھتے رہنا، گائیڈنس لیتے رہنا، ان ٹچ رہنا. تو یہ سمپل سا فارمولا ہے، یہ کر کے دیکھیں ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی دنیا بدلی ہو. وہ کہتے تھے کہ ہماری نظریں قابو میں نہیں، اور بعد میں کیسے ان کی نظریں جھکتی تھیں. وہ کہتے تھے ہمارا غصہ قابو میں نہیں، اور وہ کیسے غصہ ان کے قابو میں آئے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی قرب کا کوئی احساس نہیں، اس سے محبت کا کوئی احساس نہیں، اور کیسے وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گئے. تو یہ ایک آزمودہ فارمولا ہے، تو جو اس کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں امانت دار مسلمان بنا دے، اور ہمیں خیانت سے بچنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے کچھ توبہ کی کلمات پڑھاتا ہوں، کہ توبہ کرنے کی بہت فضیلت ہے، اور تجدید ایمان کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجدید ایمان کرتے رہو. کیونکہ کئی بار انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس سے اس کا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو جملہ کہہ دیتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک عادت ہونی چاہیے، کلمہ پڑھتے رہنا ایک انسان کی عادت ہونی چاہیے، اور توبہ کرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ بھی انسان کی عادت ہونی چاہیے. تو میں انشاءاللہ کلمہ اور استغفار کے کلمات پڑھاؤں گا، اور مجھے انفارم کیا گیا کچھ لوگ بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں. بیعت کہتے ہیں اسی جو ابھی سارا ڈیٹیل بتا دی کہ شیخ سے اس لیے رابطہ رکھنا کہ میری اصلاح ہو. تو اس کے لیے ٹیکنیکل ورڈ یوز کر رہے تھے بیعت کا، جیسے ایڈمیشن کالج میں لیا جاتا ہے تو ایک ایڈمیشن فارم ہوتا ہے، اور ایک سیٹ ایڈمیشن لیا جاتا ہے، تو وہ اسی طرح اس گائیڈنس کی ایڈمیشن کو سمجھ لیں، وہ اس کو کہتے ہیں بیعت ہے. اس سے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو جو وہ نیت کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ توبہ کی نیت تو سارے کر لیں. تو انشاءاللہ میں ابھی کچھ کلمات پڑھوں گا، تو ساتھ ساتھ پڑھیے گا جب میں کہوں الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تو اس میں کلمہ اور ایمان مفصل کو پڑھایا اور استغفار کے کلمات تھے. تو جنہوں نے بیعت کی نیت کی وہ بس میرے بعد میں کال یا ایس ایم ایس یا ای میل کر دیں تو پھر ان ٹچ رہیں, اور جو چھ معاملات بتائے پانچ معاملات وہ کرتے رہیں, اور جو نہیں بھی جنہوں نے نیت کی وہ بھی پانچ معاملات کر کے دیکھیں کہ یہ کیسے یوزفل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یعنی سچا اور سچا مومن بنا دے. تو تھوڑی دیر جو مراقبہ جو جس کے بارے میں کہا فوکس کر کے ذکر کرنا اس کی میں بتا دیتا ہوں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں اور اپنے قلب پہ متوجہ ہو جائیں. وہ سوچیں کہ یہ قلب سینے میں جو بائیں جانب ہے روحانی قلب, وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, جس طرح جس کی تفصیلات گزر گئی کہ قرآن پاک میں کیسے اس کا ذکر ہے. آنکھوں کو بند کرنا صرف فوکس کے لیے, یہ کوئی شرط نہیں ہے. صرف فوکس کرنے کے لیے کہ اچھا فوکس ہو جاتا ہے اس لیے بند کر کی جاتی ہیں, ورنہ کوئی شرط نہیں ہے, اس کے بغیر بھی یہ ہو جاتا. تو تھوڑی دیر کے لیے قلب پہ فوکس کرتا. لا اله الا الله محمد رسول الله. توكل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا نپاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ماں کی گود میں ہی یا اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما دیا, یا اللہ پاک قرآن نصیب فرما دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی نصیب فرما دیے. یا اللہ پاک ہمیں ہر اپرچونیٹی دے دی, اور یا اللہ ہمیں رمضان سے بھی گزارا. یا اللہ پاک آپ نے تمام حجتیں تمام کر دیں. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. یا اللہ پاک جس دولت کو ہم اپنے سینوں میں لیے پھر رہے ہیں اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو قرآن ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں ان کی یا اللہ پاک زندگی سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ پاک وہ ہمارے لیے کیسے یا اللہ پاک قربانیاں دے کے گئے, کیسے انہوں نے آنسو بہائے ہمارے لیے. یا اللہ پاک اگر آج اب انہیں پتہ چلے کہ ان کی امت کس نہج پہ پہنچ چکی, ان کے عمل کہاں پہنچ چکے, وہ امانت میں کیا خیانت کرنے والے بن چکے, یا اللہ پاک یقیناً انہیں یا اللہ پاک دکھ ہوگا. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں ان کو دکھ پہنچانے والوں میں سے بننے سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم بالوں کو سفید کر بیٹھے لیکن دلوں کو سیاہ کر بیٹھے. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس دل کو دھو دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے ہمارے قلوب میں توکل کی نعمت ڈال دیجئے, تقوی کی نعمت ڈال دیجئے, اپنی محبت کی نعمت ڈال دیجئے, اپنے خشیت اور خوف کی نعمت ڈال دیجئے. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ سجدوں میں سبحان ربی العالی آپ کو پاک کہتے عرصہ گزر گیا, نمازوں میں اللہ اکبر کہتے آپ کو بڑا کہتا عرصہ گزر گیا, لیکن یا اللہ پاک زندگی میں جب آتے ہیں تو یا اللہ بڑی چیزوں اور کو بنا دیتے ہیں. یا اللہ پاک اور چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں. اپنی رحمت سے اس دوگلی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں سچی اور سچی زندگی نصیب فرمائیے. ہمیں یا اللہ پاک یکرنگی والی زندگی نصیب فرمائیے, دو رنگی کی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہم محفلوں میں کچھ اور, تنہائیوں میں کچھ اور. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ایسے کردار سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کو خیر خواہ بنا دیجئے، ہمیں یا اللہ لوگوں کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، یا اللہ پاک اپنی عبادت کے لیے قبول کر لیجئے، یا اللہ پاک جو گناہ ہم کر چکے، یا اللہ پاک لاعلمی میں تھے یا جانتے ہوئے تھے، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو تنہائیوں میں کیے یا محفلوں میں کیے، یا اللہ جو کر کے یاد ہیں یا جو کر کے بھول گئے اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیجئے، یا اللہ پاک ہم کا کیسے اس وقت کو واپس لائیں، کیسے اپنی زندگی کو واپس لائیں کہ ہم اچھے عمل کریں اور گناہوں کا نہ کریں، یا اللہ کوئی چارہ کار نہیں، زندگی گزر چکی، نام ایمان درج ہو چکا، قدم خشک ہو چکے، یا اللہ ایک ہی چارہ ہے تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں، تجھ سے معافی مانگے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، زبان کا غلط استعمال کیا، ہاتھ پیر کا غلط استعمال کیا، یا اللہ پاک لوگوں کے دل دکھائے، ان کے یا اللہ تانے دیے، ان لوگوں سے جھوٹ بولا، نہ جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھے، یا اللہ پاک آپ کے علم میں سب کچھ ہے، یا اللہ ہم اقراری مجرم بن کے تیرے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہم معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم معافی کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ آپ نے خود ہمیں ہی حکم دیا کہ سوالی کو جھٹلاؤ نہیں، یا اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجئے، جھٹلائیے نہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ پاک دین دنیا کی ہر نعمت ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمیں دنیا میں بھی اپنی کسی نعمت سے محروم نہ فرمائیے، اور دین میں بھی یا اللہ کسی نعمت سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ پاک جتنی صفات آپ نے جو قرآن میں مومنین کے ذکر کی وہ ہمیں نصیب کر دیجئے، اور جن صفات کو آپ نے منافقین کی قرار دیا اپنی رحمت سے ان سے ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ شامل حال کیجئے، قرآن میں آپ نے خود فرمایا کہ کوئی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک میرا فضل اور رحمت نہ ہو، یا اللہ جب آپ کے رحمت اور فضل پہ بات آ ٹھہری، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں یا اللہ پاک صاف کر دیجئے، یا اللہ پاک ہمیں بھی حیا والی زندگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بھی سچائی والی زندگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کی خیر خواہی والی زندگی نصیب فرما دیجئے، کب تک یا اللہ یا ہم دوسروں کے بدخواہ رہیں گے، کب تک ہم لوگوں کو ڈیسیو کرتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، کب تک یا اللہ پاک لوگوں کی یا اللہ پاک اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے رہیں گے، اللہ پاک جس طرح اولیاء نے، تیرے انبیاء نے، صحابہ نے ان کا صحیح استعمال کیا، یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے جسم و زندگی کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے، یا اللہ پاک اس سے پہلے کی آنکھیں بند ہوں یا اللہ ہمیں آنکھوں کا استعمال سکھا دیجئے، یا اللہ پاک اس سے پہلے کی زبان چپ ہو جائے ہمیں زبان کا صحیح استعمال سکھا دیجئے، یا اللہ اس سے پہلے کی زندگی کی نعمت چھن جائے ہمیں زندگی کا استعمال سکھا دیجئے، یا اللہ پاک اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں یا اللہ پاک کلمے کی حقیقت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس سے پہلے کے لوگ ہماری نمازیں پڑھیں ہمیں نمازوں کا سرور نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں، غموں میں مبتلا ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک سب کے غموں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے، یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، یا اللہ پاک جو مال کی وجہ سے پریشان ان کو رزق حلال نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک جو مقدموں میں گھرے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے لیے آخر سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیجئے، یا اللہ پاک جو صحت کی وجہ سے پریشان بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت ایمان کی موت نصیب فرمائیے، یا عافیت کے ساتھ قبر میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا حساب و استحقاق جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو لوگ فوت ہو چکے سب کی بخشش فرمائیے، یا اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائیے، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ ان کی دستگیری فرمائیے، یا اللہ پاک ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک
یا لگا رات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت ننگے سر آئی تو آپ نے اس کے سر کو ڈھانپ دیا اپنی چادر سے کہ اللہ پاک آج پوری امت مسلمان یا اللہ پاک قوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ اپنی رحمت کی چادر سے اسے ڈھانپ لے، یا اللہ پاک اس کو سہارا دے دے۔ جانتے ہیں کہ یہ اللہ پاک ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے، ہماری کاہلی کا نتیجہ ہے، ہماری سستی کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ پاک لیکن آپ تیرے سامنے آتے ہیں، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ کو نکلنے کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ پاک ایسے مرد، ایسے مرد اور ایسے یا اللہ پاک رجال پیدا فرما کہ جو ہم اس امت کو گائیڈ کریں، یا اللہ پاک جو اس امت کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے گائیڈ کریں۔ اللہ رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ ظالموں کے حوالے ہونے سے محفوظ فرما، اور ہمیں دوسروں کے ظلم کرنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔